درس بجودہ کے بعد سے حضرت صاحب نے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ہر دور کے اندر ہر علاقے میں خود افراد کے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کیا یقیناً جو ایمان بادشاہ اپنے نمارا بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی اور پاکیزہ مختلف لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے جن مدارس میں اور آپ شرکت کر رہے ہیں اس کی بھی کچھ بانیاں ہیں این ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو ابھی ہزار تھا اور بہت سارے ایسے ہوں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام باتیں مدارس کے لیے وہ تمام لوگ بھی جو اس کے ساتھ اس اذان میں شرکت کرتے رہے ہیں آج جن میں اندر نہیں ہیں وہ تمام جنہوں نے کبھی امام بارگاہ کے اندر مدارس پڑھی ہیں آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام بانیاں نے مدارس تمام شرکا اور تمام خطبہ علماء کے لیے دنیا سے رخصت ہوئے اپنے تمام مرحومین کے لیے اور تمام مومن مومنات کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کو مطلب سورہ البتہ ایسا ہے کہ عبادت کے اس تصور کو شیطان کی گمراہی کے نتیجے میں، اپنے نفس کی خواہشات کے نتیجے میں کسی غلط اصلاح کی طرف نہیں چلتا ہے، جس کو خدا کے مکان کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، جس کو ایک خدا کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، اس کے اندر غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصور سب کے اندر موجود ہے کہ ہمیں کسی کی بندگی کو اختیار کرنا ہے، کسی کی عبودیت کے اندر اپنے کمال کی جستجو کر رہے ہیں۔ اب تصور فرمائیے، جو دین کی تڑپ سب کے اندر ہے، کم سے کم نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اس ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں، قریب میں اتفاق تمام انسانوں کے اندر کسی نہ کسی دین کی تڑپ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے اعمال مختلف پاتے ہیں، لوگوں کے کردار مختلف پاتے ہیں۔ ایک ہی دین کے ماننے والے چند قسم کے لوگ پائیں گے آپ۔ اب میں آپ سے کبھی یہ سوال کیجیے، اور میں شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں جیسے کسی کو سنانے کے لیے نہیں کرتے، جس کو سنانا ہوتا ہے اس کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں اپنے اور آپ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم اور آپ اپنے طور پر اپنے اعمال کے اوپر غور کریں تو ہم دیکھیں گے ہم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ایک ہی فکر کے ماننے والے ہیں۔ خاندان اہل بیت سے تمسک میں اور آپ سب مساوی ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے اعمال کے اندر؟ لوگوں کے دین کو عمل کے میدان میں ایک جیسا کیوں نہیں پاتے؟ سب دیندار ہیں، سب دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اعمال میں فرق ہے۔ تو یہ جو دینداری کا معاملہ ہے، یہ قابل فکر ہے، قابل غور ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے دینداری کے لوگوں نے مختلف قسمیں بنا دی ہیں، کیوں دین اختیار کرتے ہیں، کیوں دین پر عمل کرتے ہیں، اس کی اپنی اقسام ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس آخری مجلس میں مختصر سے اس مسئلے کے اوپر آرائے پیش کرتے ہوئے، کل جو وعدہ کی حد تک درج کیا تھا تمسک کے حوالے سے، اس پر چند جملہ درج کروں، اور انشاءاللہ اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا ہم نے پہلے دن سے اعلان کیا تھا۔ پانچ مجالس کا ہدف ہمارا یہ تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ امام برحق کے آوان و انصار کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر دین کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو لوگوں کو چند قسم میں پائیں گے۔ ایک لوگوں کی غصے میں پائیں گے آپ کہ جو دین کے اوپر مطلقا کوئی توجہ نہیں دے رہے، گرچہ یہ ملک زیادہ تر لوگ دیندار اپنے اندر احساس کرتے ہیں، کوئی یہ کہلوانا پسند نہیں کرتا کہ وہ بے دین ہے، لیکن بہرحال ایک گروہ آپ کو ایسا لوگوں کا مل جائے گا جو دین کے اوپر چندہ توجہ نہیں دیتے، دین انتہائی محدود ہے لوگوں کے نزدیک۔ ان لوگوں کے نزدیک دین شاید عید کی چند نمازیں پڑھ لینا، دو عید کی نمازیں اور چند مراسم سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ ظاہر ہم ان کو دیندار نہیں کہہ پائیں گے، انہوں نے دین کے صرف عنوان کو حاصل کیا ہے، انہوں نے دین کے اعمال کو حاصل نہیں کیا۔ دیندار وہ ہوگا جس کی زندگی کے اندر ہمیں دین نظر آئے، جس کے فیصلوں کے اندر، جس کے ارادوں کے اندر دین کی جھلک نظر آئے، جس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بس ایک صرف انسانوں کی وہ ہے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ کیوں سنتے ہیں، کہیں گے ہماری دل چاہتے ہیں ہم سنتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کیوں بادشاہ دیکھا، کہتے ہیں ہماری مرضی جو کرنا چاہیں گے کریں۔ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین تسلیم اور عبودیت کا نام ہے، دین لوگوں اللہ کے سامنے اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی منمانی ہی کرنا چاہتا ہے، مالک و مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھے معبود نہیں سمجھا، اس نے اپنے آپ کو معبود سمجھا۔ ارے کا میں اتخذ الہ ہوا، ارے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا دیا، اس کا معبود خدا نہیں ہے، اس کا معبود اس کی ہوا و ہوس ہے۔ لہذا جہاں کہیں آپ کے اور میرے ذہن کے اندر یہ جملہ آئے، جو میری مرضی آئے گی کروں گا، اس کا مطلب ہے عبودیت کے دائرے سے باہر ہے، یہ عبودیت کے دائرے میں عبودیت کو رکھے گا جو اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف جائے گا، جو اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا۔ یہ ایک سے دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دین پر تو عمل کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں دین کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دین بھی کسی دنیا کی خاطر انجام پا رہے ہیں، دین کا ذکر بھی دنیا کی خاطر ہے۔ بدترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بدترین مثال میں بجائے کہ دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کروں، اپنی سمت کی طرف اشارہ کروں۔ اگر میری جیسی سمت کا کوئی آدمی
آتا ہے ذکر حسین کو اپنی دنیا کی خاطر انجام دے تو یہ بدترین مظالم دین کا دنیا کی خاطر بک جاتا. اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو دین کو استعمال کرے تاکہ اپنی دنیا بنائے، ہر وہ شخص جو اس دین کو استعمال کرے اپنی دنیا بنانے کے لیے، وہ بدترین مثال ہے دین کو دنیا کے لیے بیچنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دین کے معاملے کے اندر لوگوں کو فقیر و محتاج کریں، حرج میں لے کہنا نہیں ہے، لیکن جس مقصد سے میں اور آپ کام کو انجام دے رہے ہوں گے اس مقصد کو شاید دنیا نہ جانتی ہو، ہم اور آپ کو اپنے اندر ضرور جانتے ہیں. ایک آدمی کس نیت سے دین کو انجام دے رہا ہے وہ خود جانتا ہے. پہلی قسم وہ ہو گئی جو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی، دوسری قسم وہ جو دین کے اوپر عمل کرتے ہیں دنیا کی خاطر. پہلی مثال میں نے اپنی سمجھ سے دی، لیکن سوال یہ ہے کہ عام آدمی ایسا نہیں ہوتا، ممکن ایک عام آدمی سوچے میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں کہاں دین کو دنیا کی خاطر انجام دیتا ہوں. لیکن میں اپنی حقیقت میں ایک مثال رکھ سکتی، میں نے آج کیا تھا اپنی زندگی میں حساب لگائیے آپ دین سے کیا توقع رکھتے ہیں، ان دعاؤں کا جائزہ لیجیے جو میں اور آپ خاندان اہل بیت سے طلب کر رہے ہیں. اگر وہ دعائیں دنیا کے اندر محدود ہیں تو پھر یہ بھی ایک اور مثال ہے دین کو استعمال کرنا دنیا حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی چاہتا ہے علم کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، نماز کے بعد دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں میں نے آپ کے خدمت درج کیا تھا، اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجیے. کم امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کر بھی رہے ہوں، لیکن میرے لیے ذکر کرنا ضروری ہے. اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجیے، جو دعائیں آپ نماز کے بعد مانگ رہے ہیں، جو دعائیں آپ علم کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. اگر ان دعاؤں کے اندر ساری کی ساری دنیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر دین استعمال ہو رہا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے. تمہاری جانماز کے نیچے سے شکر نکلے گی، پتہ نہیں کیا کیا مشہور کر دیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو بچہ شکر لینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نہریں بکھیر دی کہ اگر کسی کو دودھ اور نہر کے شہد کے ذریعے سے نماز پڑھوانی ہو تو اس کے ذریعے سے نماز
پڑھو۔
نظر کے بلکہ تمام دینی اعمال اسی لیے کرتا ہے۔ ایک کیٹیگری ہے، مثال کے طور پر اس سے پوچھے صدقہ کیوں دیتا ہے، کہتا ہے صدقہ دیتا ہوں تاکہ اپنے اوپر آنے والی بلا دور کر دوں۔ ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، اللہ اس پہ جزا دے گا، لیکن اس کا مطلب ہے تم صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کم دے رہے ہو، اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے زیادہ دے رہے
ہو۔
میں بار بار عرض کروں گا یہ کیٹیگری بری نہیں ہے، اگر کوئی اس کے لیے بھی کرتا ہے اللہ نے اسے رد نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اس کی ہمت اتنی ہے، اتنی پر بھی قبول ہے۔ ہر ایک میں تو دنیا میں چیمپئن نہیں بننا، اگر کوئی اتنے ہی کے لیے کرے خدا اتنے ہی کے لیے قبول کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر اتنے ہی کے کرنے کے لیے خلق کیا تھا اسے، آیا پیدا کیا تھا اسی کے لیے، یہ پیدا ہو زندگی گزارے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، حب اہل بیت کا مظاہرہ کرے، سب کام کرے، کس کام کی خاطر، بس جنت میں جانے کی خاطر، یہی حضرت تھا۔ پھر بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے اس جنت میں جس میں صرف سیب انگور شہد اور دودھ ہے، ملا کر میں کتنے عرصے تک وہاں بیٹھا رہوں گا، تھک جاؤں گا میں، یقین کا میں یہ جوان بعض اوقات سوال لکھ کے بیچ نہیں کرے، اس جنت میں ہم بیٹھنے کا زیادہ مزہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں جا کے کرنا کیا ہے، آئے صرف کھانا ہے، آئے صرف سونا ہے، محلوں کے اندر رہنا ہے، باغوں کے اندر گھومنا ہے، کتنے عرصے تک، اگر یہی جنت ہوتی اور زندگی کا مقصد یہی ہوتا تو پھر واقعی تھکاوٹ ہے، اس کا مطلب ہے اس مقصد کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے، خالق متعال نہیں چاہتا اس درجے پر لوگ جنت بار بار کرے، اگر کوئی اس کے لیے بھی کرے خدا نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے اتنا بھی قبول، لیکن مقصد اس کے اوپر ہونا چاہیے، وہ چیز جس کو میں کہتا ہوں عشق خداوندی کے خاطر کام کو انجام دینا، خدا کی محبت کے ساتھ کام کو انجام دینا، ایک عاشقی کے عالم میں کاموں کو انجام دے دینا۔ لہذا پروردگار عالم جنت کی ساری توصیف بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس میں انار ہوں گے، اس میں سیب ہوں گے، انگور، نہریں، فلاں پھلوں، ان تمام کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا، کہتا ہے اس کے لیے کام کرو۔ لہذا آپ مولا کا جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے، ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنے نفس کی قیمت لگانی ہے تو جنت سے کم مت لگانا، اس کا مطلب ہے کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے اوپر بہت قیمتیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہاں پر ہے کہ کچھ لوگ بے دین، کچھ لوگ دنیا دار ہیں، کچھ لوگ دین کے ذریعے جنت ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہت کم ہیں جو دین کے ذریعے سے اس مقام رضا کے الہی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی جنت کے لیے چلتا ہے تو وہ تو صرف ایک کام کرتا ہے جو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے، آٹھ گھنٹے پہ تنخواہ ملی، آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن مجھے رضائے الہی حاصل کرنے والا ہے، اس کے سامنے صرف ایک سوال ہوتا ہے کس سے خدا خوش ہے، بس کوئی اور دوسرا سوال نہیں، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل صرف ایک ہدف کے خاطر انجام دیتا، پروردگار تو اس سے خوش ہے یا نہیں، رضایت الہی حاصل ہو رہی ہے نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں تک میں اور آپ اپنی نمازوں کے اندر اس وقت ایک عجیب و غریب مشکل کے اوپر پہنچ گئے، اب سب اشارہ بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ مشکل بن گئی ہماری، شہادت ثالثہ کا معاملہ ایک عجیب مشکل کے اندر تبدیل ہو گیا، بندے کہا کہ خدا رضایت الہی کی خاطر عبادت کر رہے ہو، اپنی خوشی کی خاطر عبادت کر رہے ہو، اگر اپنی خوشی کی خاطر عبادت کرتے ہو تو جو مرضی ہے چاہتے چلے جاؤ، لیکن اگر رضایت الہی کی خاطر عبادت کرتے ہو تو عبادت اس طرح ہوگی جس طرح خدا نے چاہیے، اس سے آگے بڑھنے نہیں ہو پائے گی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پہ محمد و آل محمد۔ حضور فرمائی کہ کون کون احمق ہوگا وہ ان کے لیے لایا جائے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کو وہ کیا کیا. یقین فرمائیے اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہے تو جھوٹا ہے, میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی میرے ایک آدمی جھوٹا بول رہا ہے میں قبول کر لیتا ہوں. کیا کروں گا, ایک آدمی کیا تو جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے ساری بات. ایک آدمی مجھ سے کہہ رہے تو محب اہل بیت نہیں ہے, اب دل پہ ٹھیس لگتی ہے بھائی. الزام لگا رہے تو جھوٹ کا الزام لگا لیتے تھے, دھوکے کا الزام لگا لیتے تھے, اس کا الزام لگا رہے اس کی ساری زندگی ہم نے حب اہل بیت دکھائی اس کے اوپر آگے الزام لگاتا ہوں. اب وہ بھی اس خاطر کہ اپنی منمانی سے جانا چاہتے ہو. اب کیا انسان اپنا دل کھول کے کسی کو دکھا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے؟ کیوں ہم اس مسئلے کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے؟ یہاں تک عبادت کو اس طرح سے ہونا جس طرح خدا نے چاہا, ہم نے اس وقت کو نہیں سمجھا. اگر وہ ہم سے سننا چاہتا ہے کہ آپ کی رائے کا ہم صاف بولتے ہیں شادی تو شادی تک نہیں تھی, ہم نے جا کے کچھ نہ کچھ تو مطالعہ کیا ہے. اس وقت مجھے دینی طالب علم بنے لوگ 1984 میں دینی طالب علم بنا تھا, 22 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے. اس 22 سال میں یونیورسٹیز کی تعلیم کو بھی حاصل کر لیا ہے, حوزہ علم کی تعلیم کو بھی حاصل کیا ہے. نہیں تھا یہ تعلیم کے اندر ہی, کچھ عرصے سے ہم نے شروع کیا ہے. کیوں اپنی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں؟ اور میں خاص کر ایک اور پس منظر میں دیکھتا ہوں اس بات کو. میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر کے نایا تناز کر دیا, زیادہ تر اس بات کا موقع دوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جو بہت نزدیک ہے ہمارے امام کے ظہور برحق کے لیے. روح جو محمد آ رہے ہیں طریقے سے اپنی امام کے ذریعے سے ان کی جیسی زندگی کو اختیار کرنا. کچھ دن پہلے اپنے آپ کی خدمت میں معرفت امام کی زندگی میں کیا, امام کی خوشی کو سمجھ لینا, امام کی نارضائیتی کو سمجھ لینا, یہ ہے معرفت امام کا بہت سادہ خلاصہ. یہ سمجھ لینا کہ امام کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے, اور امام کو وہی پسند ہے جو 250 سال میں ان کے اجداد طاہرہ نے اپنی روایات کے ذریعے سے بیان کیا. تکراری اور غیر مستند سب ملا کر 30,000 روایت, ہمارے پاس لاکھوں روایتیں صحیح اور روایتیں موجود ہیں. حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس وسائل الشیعہ جیسی ایک کتاب کے اندر 25,000 سے زیادہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس کوئی کمی ہے سیرت اہل بیت کو سمجھنے میں کہ ہم اس طرح سے مصیبت کے ساتھ ایک دوسرے سے درگیر ہوتے چلے جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں مبتلا ہوتے چلے جائیں. ہمارے سامنے سیرت موجود ہے خاندان اہل بیت. جو بھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں ان کے سامنے سے بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بھائی یہ جا کر دیکھ لو 250 سال میں خاندان اہل بیت نے کیا کیا. مختلف نعرے لگانا شروع کر دیے اور اس کے بعد نتیجہ صرف اتنا نکلا کہ خود شیعہ اور بدنام ہو گئی, نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگوں نے کہا اور ایسے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ گئے. بعض ایسی چیزیں ہوئی گزشتہ زمانوں کے اندر جس سے مصیبت رہی, اس کے بعد پھر اس قسم کی ایک اور لہر. کیوں یہ لہر اس زمانے میں شروع ہوئی؟ 100 سال پہلے کیوں نہیں شروع ہوا تھا یہ معاملہ؟ کیوں خاص کر اس زمانے میں؟ جیسے دیکھا پوری دنیا کے اندر شیعہ کی ایک طاقت بن رہی ہے, پوری دنیا کے اندر شیعہ بلندی اور عظمت حاصل کر رہی ہے, فوراً شیعہ کے خلاف اس قسم کے حملے شروع کر دیے. آج پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجیے, لبنان کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو شیعہ کا ایک مقام نظر آئے گا, ایران کے اندر آپ دیکھیں گے شیعہ, عراق کے اندر دیکھیں گے آپ شیعہ. شیعہ نے ثابت کیا اپنے آپ کو, خاندان اہل بیت کی عظمت کو پروردگار عالم نے اپنے معجزات کے ذریعے سے ثابت کیا. اسی صدام حسین کو دیکھ لیجیے, 30 سال تک اس نے عراق کے اندر خاندان اہل بیت کے روضات مقدسہ کے اوپر کس طریقے سے پابندیاں لگائی. 25 سال کے قریب چہلوں کے موقع پر جو تمام عراقی جمع ہوتے تھے سید الشہداء کے رول اطہر کے اوپر امام محدد سے لوگوں کو روکا، اتنے عرصے تک لوگوں کو روکتا رہا، جس سال پہلے سال اجازت ملی پورے گوشہ و کنار سے عراق کے لاکھوں اہل بیت کے ماننے والے سید الشہداء کے رول مقدس پر پہنچے۔ اس طریقے سے خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو مصیبتوں کے اندر ڈالا، ہزاروں لاکھوں خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو جیلوں کے اندر شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ موقع آیا جب وہ پہلا سال آیا، جب اجازت ملی ایک نعرہ بڑا عجیب نعرہ لگایا گیا۔ مجھے جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے، اس دن عربی میں نعرہ ایک لگا، اس کا ترجمہ یہ تھا، صدام دیکھ تو مر گیا، حسین کا نام زندہ ہے۔ مر جائیں گے سارے صدام جیسے، حسین کا نام زندہ ہے۔ یہ خاندان اہل بیت کی طاقت، انہوں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر خاندان اہل بیت کا نام جگمگا رہا، انہوں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر، دنیا کے گوشے و کنارے میں چپے چپے میں کوئی شخص موجود تھا، اس کو علی ابن ابی طالب کا نام پتا چل گیا، اماموں کے نام پتا چلنا شروع کیا۔ جب یہ دیکھا اس طرح سے شیعہ جگمگا رہی ہے، تو کچھ شیعہ کے اندر اضطراب، کچھ شیعہ کوئی دوسرے سے گتم گتا کرنے کے لیے عجیب و غریب حربے بنانا شروع کر دیے۔ کیا ہم نہیں سمجھ رہے ان باتوں کو؟ یہ 100 سال پہلے کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ یہ 50 سال پہلے کیوں نہیں ہوا تھا؟ اب کیوں ہوا جا کر یہ؟ کیوں تاریخ میں نظر نہیں آتا؟ اگر کوئی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہے، فرض کیجیے ایک کتاب کے اندر ہے، تو یہ جو ہزاروں دوسری کتابوں کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس کا کیا کریں گے پھر ہم؟ آیا ساری کتابوں کے علم جاری ہیں؟ خاندان اہل بیت کی ساری روایتوں کے علم مصنوعی ہیں، گڑی ہوئی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ان باتوں پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ کچھ لوگ اس راستے کے اوپر چل نکلے، امیر المومنین کی زندگی کو انکار کر دیا، ان کی عبادت اور پرہیزگاری کا انکار کر دیا۔ اب ابھی میں کسی کی غلط میں عرض کر رہا تھا، مجھے بھی ایک موقع کے اوپر ایک مناظرہ تشکیل دیا ایک عباسی خلیفہ نے، مامون الرشید مناظرہ تشکیل دیتا ہے، آٹھ امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم، امام کے درمیان اور مختلف مذاہب اور ادیان کے ماننے والوں کے درمیان۔ کتاب احسن المقال کے اندر اس مناظرے کی مکمل تفصیلات لکھی ہوئی شیخ عباس قمی کی احسن المقال جلد دوہوں میں، آٹھ امام کی حالات طیبہ مناظرہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام عیسائیوں کے سامنے تشریف فرماؤ، مختلف طریقوں سے عیسائیوں کی بائبل سے تذکرہ کرنا، اس کے بعد